أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستو، محترم ماں اور بہنوں، کل سورہ ابراہیم ختم ہوئی. سورہ ابراہیم میں آخر میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو، سرداران قریش کو وعید سنائی کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کی، اس کے بدلے تمہیں دنیا میں بھی بہت برا عذاب چکھنا پڑے گا اور آخرت میں جہنم کا عذاب چکھایا جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندائی گئی اور آپ سے بار بار کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله، اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو آپ کی حمایت کرے گا، آپ کو غلبہ عطا کرے گا، آپ کے دشمنوں سے بدلہ ضرور لے گا. گویا کہ کفار و مشرکین کو وعید سنائی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی، ڈھارس بندائی گئی، ہمت دلایا گیا. سورہ ہجر اب شروع ہوتی ہے اور قرآن مجید کا یہی اعجاز ہے کہ اس نے سورتوں کی جو ترتیب بنائی ہے اس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں. سورہ ہجر کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے بعد رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ ابراہیم جس بات پر ختم ہوئی، جیسے ابھی میں نے جو دو باتیں کہی، تحدید اور خوشخبری، انہی دو باتوں کو اضافہ کر کے، ایکسپینڈ کر کے، کھول کر بیان کیا گیا اس سورت کے اندر. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے آخری زمانے میں نازل ہوئی، یعنی ابھی ہجرت کا وقت قریب آ چکا تھا، شدائد، مصیبتیں، مشکلات بہت زیادہ ہو چکی تھیں اور مخالفتیں اپنی حد کو پہنچ چکی تھیں، ایسے میں یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت کا انداز زیادہ تر زجر و توبیخ کا ہے، ڈانٹ کا ہے، سختی کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف سختی ہی سختی نہیں کی، ہر جگہ، جیسے سورہ توبہ بھی ہم نے دیکھا، سورہ توبہ میں بھی جہاں سختی ہے، ڈانٹ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نرمی کا بھی رویہ اختیار کرتا ہے اور تفہیم سے بھی کام لیتا ہے، سمجھاتا ہے بات کو، تفہیم، توضیح، نصیحت، دل نشین انداز میں، دل نشین پہرائے میں نصیحت بھی کرتا ہے. تو اس سورت کا انداز ڈانٹ کا ہے، زجر و توبیخ کا ہے، تنبیہ کا زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تفہیم بھی اس سورت کے اندر پائی جاتی ہے. اس سورت کا آغاز الف لام را سے ہوتا ہے، حروف مقطعات ہیں اور حروف مقطعات پر گفتگو ہو چکی ہے. اس میں سے ایک مفہوم یہ کہ قرآنی سورتوں کے بھی یہ نام ہیں، جیسے پہلے بتایا تھا میں نے کہ طہٰ اگر آئے تو توے جو ہے، چونکہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور پھر سام کا جہاں ذکر ملے گا وہاں توے ملے گا، اسی طرح جہاں بے ملے گا وہاں مطلب گائے کے، گائے کا تذکرہ ملے گا. اس طرح سے علماء نے بتایا ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں. الف لام را بھی ایک سورت کا نام ہو سکتا ہے. اس سورت کے نام کی بات فرمایا، تلک آیات الکتاب، یہ سورت اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات ہیں، اور وہ قرآن مبین، واضح کتاب کی آیات ہیں. قرآن مبین کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام، یہ کتاب بالکل واضح ہے، یعنی اس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. یہ کلام اپنے مدعا میں، اپنے خیالات میں، اپنے نظریات میں، اپنے فلسفی میں ویری کلیئر ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ بائبل کی طرح تضادات اس کے اندر نہیں ہیں، قرآن مبین ہے، یہ واضح کتاب ہے. رامائن کی طرح بیجا توالت اس کے اندر نہیں ہے، ویدوں کی طرح گنجلک فلسفہ اس کے اندر بیان نہیں کیا گیا، قرآن مبین ہے، یہ واضح کتاب ہے، یہ اور عام دیگر مذہبی کتابوں سے بالکل ممتاز کتاب ہے اور اپنی بات بالکل کھول کر صاف صاف انداز میں بیان کرنے والی یہ کتاب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ربما یود الذین، یہ کتاب تو اللہ کی کتاب ہے اور واضح کتاب ہے اور یہ لوگ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، عنقریب دن آنے والا ہے کہ جب یہ کافر لوگ پستا پستا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کیا ہوتا، کاش ہم نے اس کتاب کو قبول کر لیا ہوتا، وہ دن قریب آنے والا ہے. اس کا مطلب ہجرت کے قریب یہ آیتیں نازل ہوئی، اور اس آیت کے نزول کے 8-10 سال بھی نہیں گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو قریش کا ایک بہت بڑا حصہ جو اسلام قبول کر چکا، اور جو لوگ اسلام قبول نہیں کیے وہ قتل کیے گئے، میدان جنگ میں مارے گئے، جنگ بدر میں، جنگ حنین میں، اور جنگ تبوک میں، مختلف جنگوں میں مارے گئے. تو فرمایا کہ وہ دن قریب آنے والا ہے جبکہ یہ کفار جو اس کتاب کو تسلیم نہیں کرتے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کیا ہوتا، کاش ہم نے قبول کر لیا ہوتا. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑو انہیں، مزے کرنے دو، کھا پی لینے دو، اور ویتمتعوا، خوب جو ہے عیش کرنے دو انہیں. ویلہیہم الامل فسوف یعلمون، اور بہت ہی رنگین خواب یہ دیکھنا چاہتے ہیں، بہت غلط امیدیں وابستہ کی ہوئی اپنے شفاعہ سے کہ قیامت کے دن شفاعت کر کے ان کو بچا لیں گے، اپنے غلط شرکا سے، خدا کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرایا ہے ان پر انہوں نے غلط اعتماد کر رکھا ہے. چھوڑو انہیں، کھانے دو، پینے دو، مزے کرنے دو، کچھ دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ ان کا کیا حال ہونے والا ہے. وما اہلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم، اللہ تعالیٰ نے جتنی قوموں کو تباہ کیا ہے وہ سب ایک پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا، ایک سکیل ہے، ایک میجرمنٹ ہے، ایک قانون ہے، اور یہ قانون ایک کتاب میں درج ہے. قانون کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ نہیں کرتا. وما اہلکنا من قرية، جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، ان بستیوں کو تباہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ مقدر کر دیا تھا، ایک کتاب میں لکھ رکھا تھا. ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جب کسی قوم کے بارے میں آ جاتا ہے ڈبونے کا، اسے عذاب دینے کا، تو اس فیصلے کے آنے کے بعد ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوتی اور ایک لمحے کی تقدیم بھی نہیں ہو پاتی. اس کے بعد فرمایا کہ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کفار و مشرکین، قریش کے لوگ کہا کرتے تھے اور بڑے طنزیہ انداز میں کہتے تھے، اے وہ شخص جو اپنے آپ کو بڑے دعوے دار سمجھتا ہے، اور اے وہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ کتاب تجھ پر نازل ہوتی ہے. یا ایو الذی نزل علیہ ذکر، ذکر کا مطلب قرآن ہے، قرآن کے نزول کا دعویٰ کرنے والا، اے فلاں شخص ہماری بات سن، تو مجنون ہے، تو دیوانہ ہے، تو پاگل ہے، تو قبطی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی سخت بات ہوگی آپ تصور کیجئے، کوئی شخص کسی کی تصدیق کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی تذلیل کرتا ہے، تو آدمی ہاتھ پر اس کے کانپنے لگتی ہیں اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور منہ در منہ اگر کوئی اسے گالی دے دے، گالی بکے اس پر، دیوانہ کہے، مجنون کہے، پاگل کہے، قبطی کہے، تو کیا عالم ہوگا، نفسیاتی طور پر کسی شخص پر کیا کچھ گزرے گا آپ تصور کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان احمقوں نے، ان پاگلوں نے کہا جو اللہ کے کلام کو کلام الہی نہیں تسلیم کرتے تھے، کہا کہ اے وہ شخص جو قرآن کے نزول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو مجنون ہے، تو قبطی ہے، تو پاگل ہے. اور پھر اس وجہ سے کہا کہ تو اپنے آپ کو خدا کا فرستادہ اور پیغمبر کہتا ہے، لیکن ہماری حالت، دنیاوی حالت بہت اچھی ہے، ہم مالدار ہیں، ہمیں جاؤ عزت اور حشمت اور سیادت اور قیادت ہم کو نصیب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اور اگر تم سے راضی ہوتا تو تم کو کنگال نہ بناتا. تمہارے ساتھیوں کو دیکھو، بلال کو دیکھو، صہیب کو دیکھو، غریب ہیں، کنگال ہیں، فقیر ہیں، غلام زادے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قہر تم پر نازل ہوا ہے، اور ہم کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہم پر کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں نواز رکھی ہیں، اور تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. انک لمجنون، تم گویا کہ مجنون ہو. اور پھر خبث تمہارا یہ بھی ہے کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ تمہارے پاس فرستادہ آتا ہے، فرشتہ آتا ہے. تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ صرف تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے؟ کیوں ہمارے پاس فرشتہ نہیں آتا؟ ذرا فرشتے کو ہم کو بھی تو بتاؤ. لو مات آتی نا، کیوں ہمارے پاس نہیں آتے؟ بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر واقعی تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ذرا ملائکہ کو ہمارے سامنے بھی تو بتا دے. اس طرح سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کستے تھے، طنز یا فقرے کستے تھے، تضحیک کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے یہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کا مطالبہ ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. ملائکہ تماشا دکھانے کے لیے نازل نہیں ہوتے، ملائکہ ڈرامہ کرنے کے لیے کبھی نازل نہیں ہوتے. جب بھی دنیا میں نازل ہوتے ہیں، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما کانوا اذا منذرین، ملائکہ جب بھی دنیا میں نازل ہوتے ہیں حق لے کر نازل ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ فیصلہ لے کر آتے ہیں. جب کسی قوم کو ڈبونا ہوتا ہے، جب کسی قوم کا بیڑا غرق کرنا ہوتا ہے، جب کسی قوم پر عذاب اور بلا نازل کرنی ہوتی ہے، تب ملائکہ آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں. ورنہ فرشتے کھیل تماشے کی خاطر، کھیل کود کی خاطر دنیا میں نازل نہیں ہوتے. ایک مطلب یہ بھی ہے. دوسرا مطلب یہ کہ جب بھی فرشتے آتے ہیں باطل کی حمایت میں نہیں آتے، باطل کو سرنگوں کرنے اور حق کے غلبے کے لیے دنیا میں آتے ہیں. اسی لیے فرمایا الا بالحق، حق لے کر اترتے ہیں، گویا کہ حق کے غلبے کا فیصلہ لے کر آتے ہیں اور باطل کے سرنگوں کا فیصلہ لے کر دنیا میں آتے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی تم نے مطالبہ کیا اور رسول جھٹ سے تمہارے سامنے فرشتوں کو پیش کر دے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے. پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، ان کو تسکین کی گئی، ان کو دلاسا دلایا گیا کہ آپ غم و اندوہ کا شکار نہ ہو کہ اگر یہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، قرآن کو تسلیم نہیں کرتے اور قرآن کو کتاب الہی نہیں مانتے تو آپ دل یعنی کبیرہ خاطر نہ ہو، آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ غم زدہ نہ ہو، یہ کتاب ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ یہ قرآن کی مشہور و معروف آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ آپ اطمینان رکھیے، قرآن کے ساتھ یہ لوگ کھلواڑ کرتے ہیں اور اس پر اعتماد نہیں ہے لوگوں کو، ان کی شرارتوں سے، ان کی ریشہ دوانیوں سے۔ کل جیسے کہ میں نے بتایا تھا قرآن کی وہ آیت جس میں کہا کہ ان کی چالیں ایسی کہ پہاڑ بھی ٹل جاتے، اس کتاب کو غلط کا ثابت کرنے کے لیے، اس کتاب کے خلاف انہوں نے کیا کیا پروپیگنڈے نہیں کیے، اس کتاب کو نیچا دکھانے کے لیے۔ ایک شخص گیا اور ایران سے اور عراق سے کہانی قصے لا کر لوگوں کو سناتا تھا، مغینوں کو رکھ کر گا گا کر سنایا کرتے تھے، اس کتاب کو نیچا دکھانے کے لیے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اطمینان دلا رہا ہے، آپ اطمینان رکھیں، یہ کتاب ختم نہیں ہوگی، اس کتاب کو لوگ جو ہے پیچھا نہیں ڈال سکتے، اس کتاب کو جو ہے وہ گویا کہ قرآن نے ایک اور ایک کہا کہ اس کتاب میں یہ لوگ حملہ نہ آگے سے کر سکتے نہ پیچھے سے کر سکتے، محفوظ کتاب ہے، اسے نہ آگے سے حملہ کیا جا سکتا ہے نہ اس کتاب پر حملہ پیچھے سے کیا جا سکتا ہے، یہ کتاب محفوظ کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لے رکھا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس پر ہم تھوڑی سی یہ گفتگو کریں گے کہ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے اس پوری دنیا میں، اس پوری انسانی تاریخ میں، جو سب سے محفوظ اور صدیوں سے محفوظ ہے، اور یہ ایک ایسی روشن حقیقت ہے کہ اسے تسلیم کے بغیر چارہ نہیں، اور اسلام کے دشمنان بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ دا اسپرٹ آف اسلام جو کتاب ہے، اس کتاب کے آتھر نے بھی اس کو تسلیم کیا، اور بہت سے لوگوں نے جو مستشرقین اورینٹلسٹ ہیں ان سب لوگوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے۔ اس کے برخلاف اگر عیسائیوں کی کتاب انجیل اور تورات کا اگر ہم مطالعہ کر کے دیکھیں گے تو ایسی محفوظ کتاب وہ نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کے اندر یحرفون الکلم عن مواضعه، جیسے آج حافظ صاحب نے پڑھا تھا سورہ نساء میں، کہ ان لوگوں نے اس کتاب کو تبدیل کر دیا، بدل دیا، لیکن اللہ کا یہ کلام آخری کتاب محفوظ کتاب ہے۔ اور کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم اپنے کلاس میٹ سے، اپنے دوستوں سے، اپنے کولیگ سے گفتگو کرتے ہوئے ہمارے پاس وہ دلائل ہونی چاہیے کہ یہ کتاب کیسے محفوظ کتاب ہے، اس کی کچھ واضح اور روشن جو نشانیاں ہیں یا اس کی جو دلائل ہیں وہ دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کے تحفظ کا، اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے کیا بہترین انتظام کیا، غور کیجئے۔ ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئیں وہ آیتیں آپ ایک مرتبہ غور کر لیجیے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ پہلی آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور یہ وحی آپ نے سنائی، اور اکثر ہم لوگوں کو اتنا ہی معلوم کہ حضرت جبرائیل آئے، ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا پڑھو، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تیسری مرتبہ کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر انہوں نے بھینچا، دبایا حضرت جبرائیل نے، اور اللہ کے رسول تک یہ پانچ آیتیں دے کر چلے گئے۔ یہی ہم کو اکثر معلوم ہوتا ہے، ایسے ہی ہم لوگوں نے سنا ہے، مگر پروفیسر حمید اللہ صاحب نے ابن اسحاق وغیرہ کی روایتوں سے، مستند روایتوں سے ثابت کیا ہے کہ حضرت جبرائیل جب آئے غار حرا میں تو تین چیزیں دے کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک تو یہ کہ کلام مجید کا یہ پہلا حصہ، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ دوسری چیز جو آپ نے دی حضرت جبرائیل نے، وہ وضو کرنا سکھایا پیارے رسول کو۔ اور تیسری چیز جو آپ نے دی وہ ہے دو رکعت نماز سکھائی حضرت جبرائیل نے۔ یہ مستند روایتوں میں سے، ورنہ مگر مشہور نہیں ہے، معروف نہیں ہے ہمارے درمیان، علماء نے اور خطیبوں نے ہم کو یہ نہیں بتایا ہے، پروفیسر حمید اللہ صاحب نے ریسرچ کر کے اس بات کو نکال کر لکھا ہے کہ یہ تین چیزیں حضرت جبرائیل دے کر گئے۔ اب دیکھیے کہ قرآن کے تحفظ کے تینوں چیزیں پہلی وحی میں شامل ہیں، اقرا، پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا، پڑھاتے رہنا، یہ گویا کہ تحفظ کتاب کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور ایسی دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو لگاتار پڑھی جاتی ہو، صبح شام پڑھی جاتی ہو، دن رات پڑھی جاتی ہو، بچہ بڑا بوڑھا سمجھ کر ان سمجھے ہر طریقے سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں۔ اقرب اس میں معلوم ہو گیا۔ اسی وقت یہ بات بھی بتا دی گئی، وعلم الانسان ما لم یعلم، علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لکھنا سکھایا۔ قلم گویا کہ پرزرویشن آف میٹیریل کا ایک ذریعہ ہے، کسی کتاب کو، کسی خیالات کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، علامہ بالقلم، اسی پہلی وحی میں معلوم ہو گیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی کتاب کو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میموری کے اندر، ایک تو اقرا، پڑھتے رہنا، پڑھاتے رہنا، وہ ہے کہ آدمی کتاب دیکھ کر پڑھ رہا ہے، دوسری چیز ہے کہ کتاب لکھ دیا اس نے، خیالات کو لکھ دیا، آیتوں کو لکھ دیا، اور تیسری چیز ہے کہ اسے حفظ کیا جائے۔ اسی لیے جبرائیل نے دو رکعت نماز سکھائی، اور دو رکعت نماز میں قرآن پڑھنا سکھایا، اور یہاں سے یہ بات طے ہو گئی کہ یہ کتاب محفوظ ہونے والی کتاب ہے، اس لیے دن میں پانچ مرتبہ نماز کے اندر اسے شامل کر دیا گیا۔ ایک مومن کے لیے جیسے نماز پانچ وقت فرض ہے تو قرآن مجید کو پڑھنا بھی فرض ہو گیا. اس طرح سے یہ کتاب محفوظ کتاب اور رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے جب یہ کتاب نازل ہوئی اسی وقت سے اس کا انتظام کر دیا گیا کہ یہ کتاب محفوظ ہو جائے گی. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کا اہتمام کیا اس کتاب کو محفوظ رکھنے کے لیے, دس نقطے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک بات تو یہ کہ جب یہ کتاب نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ورد کرتے تھے, پڑھتے تھے, جلدی پڑھتے تھے تاکہ قرآن کو یاد کریں. حضرت جبرائیل جو کچھ سنا رہے ہیں کہیں بھول نہ جائیں, کہیں بات سلپ نہ ہو جائے, اس لیے آپ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں فرمایا کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ قرآن, آپ جلدی مت کیجئے, جلدی زبان کو مت ہلائیے. اس کتاب کو پڑھانا بھی اور اس کو سمجھا دینا بھی اور اس کو تمہارے دل کے اندر بٹھا دینا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا لیکن اللہ کے رسول نے اپنی سی کوشش جو پہلی کوشش کی اس کتاب کو محفوظ رکھنے کی وہ گویا کہ آپ خود اس کو ورد کرتے تھے, پڑھتے تھے, یاد کرتے تھے بڑی تیزی کے ساتھ. دوسری بات یہ بھی ہمارے درمیان بہت انکامن ہے, بہت ریئر ہے, معلوم نہیں ہمارے لوگوں کو, وہ یہ کہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت وہی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مردوں کی محفل میں سناتے تھے, پھر اٹھ کر جا کر عورتوں کی محفل میں الگ سے سناتے تھے. اس زمانے میں مائک کا انتظام نہیں تھا اس طرح جیسے کہ یہاں بیٹھ کر ہم سنا رہے ہیں اور خواتین دوسری جگہ سے سن لے رہی ہیں, ایسا نہیں تھا اس زمانے میں. باقاعدہ اس کا انتظام کیا گیا رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے کہ خواتین کے پاس بھی قرآن پہنچے, وہ بھی اسے حفظ کریں, وہ بھی اس کی حفاظت کا ذریعہ بنے. آج امت میں حفاظ خواتین میں بہت ہی کم ملیں گے, جتنے مرد حضرات ملیں گے 100 میں ایک خاتون بھی نہیں ملے گی حافظ قرآن. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وحی کا نزول ہوا, سلسلہ شروع ہوا, آپ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ پہلے مردوں کی محفل میں سناتے, پھر جا کر الگ سے عورتوں کی محفل میں سنایا کرتے تھے. یہ دوسرا گویا کہ انتظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تیسرا انتظام جو آپ نے کیا وہ یہ کہ جیسے ہی وحی آتی تھی فوراً آپ کاتبین کو بلا کر لکھواتے تھے. حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت زید بن ثابت, ان لوگوں کا نام مکی زندگی میں ملتا ہے. مدنی زندگی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شرجیل بن حسنہ, اور پھر جو ہے ابن زید اور معاذ بن جبل, ابی ابن کعب, اس طرح کے بہت سے صحابہ کا نام ملتا ہے. اور حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ 42 لوگ تھے کتابت کرنے والے. جیسے وحی نازل ہوتی تھی اسی وقت اس کو لکھ لیا جاتا تھا. دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی لکھی ہوئی کتاب نہیں ملے گی. تو لکھنے کا حکم دیا آپ نے اور فوراً لکھوایا, اور صرف لکھواتے نہیں تھے, جو لکھا ہوا حصہ ہوتا تھا چمڑے میں, پتے میں, یا پھر جو اون کی اس بڑی ہڈی میں جو لکھتے تھے لوگ, اس کو پڑھ کر سناتے تھے. اللہ کے رسول کہتے تھے جو کچھ تم نے لکھا پڑھ کر سناؤ. تو گویا کہ ڈبل چیکنگ ہوتی تھی. یہ گویا کہ تیسرا اہتمام تھا اس کتاب کو محفوظ کرنے کا. یہ اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے, یہ اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ سب باتیں ڈالی اور اس کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بنا دیا. پھر چوتھی چیز یہ کہ حفظ کروایا. صحابہ بھی حفظ کرتے تھے, اللہ کے رسول بھی حفظ کرتے تھے, لوگ حفظ کرتے تھے نمازوں میں پڑھنے کے لیے. نمبر پانچویں چیز یہ ہے کہ الفاظ اور معانی تو دور کی بات, یہ بھی محفوظ ہے, الفاظ بھی محفوظ ہیں, معنی بھی. یعنی عام زبان میں جیسے کہتے ہیں کہ ہم زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہوا, یہ بھی نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ طرز ادائیگی میں بھی فرق نہیں آیا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں ایک آیت آتی ہے جس میں اس جگہ یہ آتا ہے وقیل من راق. ہر پڑھنے والا, ہر حافظ صاحب, جو بھی حافظ ہوں, جو بھی مولوی صاحب پڑھتے ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا وقیل من روک کر تھوڑی دیر سکتا, سکون حاصل کر کے راہ پڑھتے ہیں. گرامر کے لحاظ سے علماء نے لکھا ہے, نحوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ کہا جائے وقیل من راہ. لیکن اللہ کے رسول نے جیسے پڑھا ڈٹو ہو بہو لوگ پڑھتے ہیں آج بھی وقیل من کہہ کر تھوڑی دیر رکتے ہیں پھر راہ پڑھتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ نہ صرف الفاظ محفوظ ہوئے, نہ صرف معانی محفوظ ہو گئے, بلکہ طرز ادائیگی بھی محفوظ ہو گئی. اس حد تک اس کتاب کی پرزرویشن کا اہتمام کیا گیا. تو یہ گویا کہ پانچواں نقطہ ہوا. پھر اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس بات کا اہتمام کیا, اور میں پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اور مولانا مناظر حسن گیلانی جو دیوبند کے بہت بڑے علماء میں سے ایک عالم دین تھے, ان کی مشہور و معروف کتاب ہے تدوین حدیث, اس کتاب کے حوالے سے میں بتا سکتا ہوں, یہ میری بات نہیں ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم دیا تھا کہ میری باتیں لکھی نہ جائیں. حدیث کو لکھنے سے آپ نے منع فرمایا تھا. یہ آپ کے لیے نئی بات ہو سکتی ہے, حدیث کو لکھنے سے آپ نے منع فرمایا تھا. اور بلکہ یہاں تک مولانا نے لکھا ہے, مناظر حسن گیلانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا مدینے میں کہ آپ نے کہا کہ کون ہے بھائی جو لوگوں نے میری باتوں کو لکھ رکھا ہے, حدیثوں کو. صحابہ لے کر آئے, شوق سے لے کر آئے, جو گویا کہ اللہ کے رسول غالباً چیک کر رہے ہیں, سب پرچوں کو جمایا اور آپ نے آگ لگا دی, جلا دیا. کہا کہ نہیں, حدیث کو پرزرو نہیں کرنا ہے. اس وقت لکھنے سے منع کیا. اس کی حکمت نہیں, یہ موقع نہیں. اب ہم اس وقت تدوین حدیث پر نہیں گفتگو کر رہے ہیں, حدیث کو کیسے لکھا گیا, کیسے محفوظ کیا گیا, اس پر اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے گفتگو کرنے کا. لیکن اللہ کے رسول نے جلا دیا لوگوں سے نسخے منگا کر, جمع کیا مسجد میں اور اس کو آگ لگا دی. اور آپ نے بتایا تھا میں اس لیے تم کو منع کرتا ہوں کہ پچھلی امتوں نے اپنے انبیاء کے اقوال کو لکھا, پھر اللہ کی کتاب اور انبیاء کے اقوال دونوں کو گٹ مٹ کر دیا, اور آگے چل کر امتیوں کو یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ اس کلام میں اللہ کا کلام کون سا ہے اور رسول کا کلام کون سا ہے. تحفظ گویا کہ آپ نے اس حفاظت کے سلسلے میں یہ بھی ایک پیش قدمی کی. یہ ساری باتیں گویا کہ الہام ہوئی, وحی ہوئی یہ بات, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا. نہ صرف اللہ کے رسول نے, حضرت ابو بکر نے اپنے زمانے میں دور خلافت میں جن جن صحابہ نے لکھ رکھا تھا, لوگ محبت سے لکھ لیتے تھے, نئے لوگ جو مسلمان ہوتے تھے ان تک یہ بات نہیں پہنچی تھی کہ رسول کی باتوں کو نہیں لکھنا ہے, تو انہوں نے لکھ لیا تھا. حضرت ابو بکر نے ایک مرتبہ جلا دیا, پھر حضرت عمر نے اپنے زمانے حدیثوں کو جمع کیا پھر جلا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ ساری باتیں مولانا مناظر حسن گیلانی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے, دیکھ لیجیے. تو گویا کہ یہ بھی ایک قرآن کی حفاظت کا ذریعہ تھا کہ اگر اس زمانے میں حدیثوں کو بھی قرآن کو بھی لکھنے کا اہتمام ہوتا تو آگے چل کر گڈ مڈ ہونے کا اندیشہ تھا. اس لیے قرآن محفوظ ہونے تک, ان ریٹرن قرآن آ جانے تک حدیث کو نہیں لکھا گیا, اور جب قرآن پرزرو ہو گیا رائٹنگ میں اس کے بعد حدیثوں کو لکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو گویا کہ نحن ندلنا ذکر وانا له لحافظون قرآن کی حفاظت کا ایک چھٹا ذریعہ, ایک چھٹا سبب, ایک سکس اس کا فیکٹر ہے, یہ فیکٹر ہے کہ حدیثوں کو لکھنے سے منع کیا گیا. اس کے بعد ساتواں فیکٹر ہے نماز میں پڑھنا لازم قرار دے دیا گیا. آٹھواں فیکٹر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایک ایسی زبان میں نازل کیا جو زندہ زبان ہے, دنیا کی کوئی اور زبان ایسی زبان نہیں ہے جو 1400 برس سے وہی زبان اصلی زبان ہے. قرآن مجید کی زبان ہے عربی زبان, وہ آج بھی بول چال کی زبان اور ہوگی. اگر سعودی عرب چلے جائیں, دبئی چلے جائیں, وہاں ٹیکسی والا کچھ الگ زبان میں بات کرتا ہے, وہ تو کلوکیل لینگویج ہوتی ہے, ڈائیلیکٹ جسے کہتے ہیں, کہ ہر مقامی زبان ہوتی ہے, لیکن لٹرل لینگویج, لٹریری لینگویج جو لکھی جانے والی زبان ہے, قرآن مجید ہی کی عربی زبان آج بھی لکھی اور بولی جاتی ہے عرب میں. اور پروفیسر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ چاوسر کوئی آتھر گزرا ہے انگریزی کا, تو 500 سال پہلے کا آتھر ہے. آج اگر اس کی کتاب کو پڑھنا ہو تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے صرف بڑے بڑے پروفیسر ہی اس کتاب کو سمجھ سکتے ہیں, عام انگریزی دان آدمی نہیں سمجھ سکتا چاوسر کی کتاب کو. یہ تو چاوسر کی بات ہے, خود ہماری اردو کی کتابیں اگر چہار درویش کی آپ بیتی اور فلاں اور فلاں, اگر نورتن کی کہانیاں, اگر ہم اس زمانے کی 100-150 سال پہلے کی کہانیاں اٹھا کر پڑھیں گے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. زبان بدلتی ہے 100 سال میں, 50 سال میں, 25 سال کے اندر زبان کے اندر تبدیلی آتی ہے, لیکن قرآن مجید کو قیامت تک محفوظ کرنا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی زبان بھی نازل کیا جو زندہ زبان ہے اور تا قیامت زندہ رہے گی. باقی جتنی کتابیں, ریلیجیس کتابیں جس زبان میں نازل ہوئی ساری زبانیں ختم ہو گئیں. حضرت عیسیٰ پر آرامک زبان میں, آرامی زبان میں گویا کہ نازل ہوئی وہ کتاب انجیل, وہ زبان بالکل دنیا میں بولی نہیں جاتی. تورات جس زبان میں نازل ہوئی عبرانی, وہ عبرانی تو بولی ہی نہیں جاتی, ختم ہو گئی وہ زبان بھی. وید جس زبان میں نازل ہوئی وہ زبان تو بولی ہی نہیں جاتی, سانسکرت, اسے آج پھر زندہ کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں, لیکن ساری زبانیں مردہ زبانیں. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو زندہ زبان میں نازل ہوئی. اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ, وہ نقطہ ہمارے پاس آج جو ہے ہم نے اسے بھلا دیا. قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ یہ کہ اجتماعی مطالعے کی نشستیں ہوتی تھیں, گویا کہ کلیکٹیو اسٹڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کیا تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ دار ارخم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے وحی ملی اور نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ نے اپنا ایک مرکز بنایا, آپ نے اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بنایا, آپ نے اپنا ایک آفس بنایا. یہ ہماری زبان میں, جدید زبان میں, ورنہ قدیم زبان میں کیا نام تھا مجھے نہیں معلوم, لیکن آپ نے اپنا ایک ہیڈ کوارٹر, آپ نے اپنا مکے کے اندر ایک آفس کھولا تھا, ایک دفتر کھولا تھا, اور وہ دفتر تھا دار ارخم, ارخم بن ارخم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر. اس گھر کے اندر لوگ اجتماعی مطالعہ کرتے تھے قرآن مجید کا, یہ احادیث سے ثابت ہے. جب مدینہ چلے گئے تو صفا نام کا جو چبوترا تھا وہاں لوگ اجتماعی مطالعہ کرتے تھے, قرآن مجید ہی کے مطالعے کے لیے وقف ہو چکے تھے, اور 80 صحابہ اکرام اسی کام میں لگے ہوئے تھے. وہ کہ قرآن کی حفاظت کے لیے اجتماعی مطالعے کی نشستیں ہونی چاہیے, یہ آج ہمارے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اس کے بعد آخری فیکٹر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دائی امت بنایا. یہ امت قرآن مجید کی بنیاد پر دعوت کا فریضہ انجام دے رہی ہے اور تا قیامت دے گی. پوری امت نہیں تو اس امت کا ایک سیکٹ ضرور صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ایک جماعت, ایک گروپ, ایک تاریخ کہیں نہ کہیں اٹھتی رہتی ہے اور قرآن کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کرتی رہتی ہے. تو گویا کہ قرآن کو محفوظ کرنے اور زندہ رکھنے کے یہ 10 فیکٹرز ہیں, یہ 10 وہ عناصر ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ حفاظت کا انتظام فرمایا. اب اس کے بعد کچھ عقلی دلائل قرآن مجید کیسے محفوظ ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ دلائل میں سے ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے لاکھوں صحابہ کو چھوڑ کر گئے آپ, اور سب کے سب اکثر صحابہ اکرام جو ہے وہ حفاظ تھے. اس کی تفصیلات حدیث میں ملتی ہیں کہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں, کچھ لوگوں کو بھیجیے. تو آپ نے 70 صحابہ کو بھیجا, 70 کے 70 حفاظ تھے. بحر مؤنہ کا واقعہ, اسی طرح مختلف واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو بھیجا, 40-50-30-30 کے گروپ کو بھیجا, اور پورے کے پورے حفاظ صحابہ ہوتے تھے. تو صحابہ اکرام حفظ کیا اور وہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. دوسری بات حفاظت کے سلسلے میں قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے یاد رکھنے کی فضیلت پر بہت سی حدیثیں ملتے ہیں اور بار بار اللہ کے رسول نے کہا جیسے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، وہ ہے کہ قرآن کی طرف رغبت دلایا گیا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمائے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا مثال کے ذریعے سے، قرآن کی مثال اونٹ کسی ہے، اونٹ کو جب باندھ کر رکھا جاتا ہے تو وہ محفوظ رہتا ہے اور اگر اونٹ کو باندھنا بھول جائے تو وہ رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے کہیں نہ کہیں. قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن کو بھی تم اپنے سینے میں محفوظ رکھو، یاد کر کے رکھو، ورنہ یہ قرآن تمہارے سینوں سے نکل جائے گا، تمہاری زندگیوں سے نکل جائے گا. وہ ایک ترغیب دی، لوگوں کو شوق اور رغبت دلایا قرآن مجید سے قریب ہوں، یہ حفاظت کے لیے ساری چیزیں ضروری تھیں اس زمانے میں، تو اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا. پھر یہ بھی کہا کہ جو لوگ قرآن پڑھ کر بھول جائیں ان کو سخت وعید سنائی کہ قیامت کے دن وہ لوگ کوڑی بنا کر اٹھائے جائیں گے، برس کے مریض بنا کر اٹھائے جائیں گے. یہ گویا کہ آپ نے اس کا بھی مطلب وعید سنائی. پھر اس زمانے میں دینی اور دنیاوی طور پر عزت اور کامرانی اس شخص کو ملتی تھی جسے قرآن مجید سب سے زیادہ جانتا تھا، جسے زیادہ حفظ تھا. اللہ کے رسول نے صحابہ میں سے جنگ پر چھوٹے سے چھوٹی چھوٹی جنگوں کے لیے جب ٹیم بناتے تھے، اس ٹیم کا سردار اس کو بناتے تھے جو سب سے زیادہ قرآن مجید جانتا ہو. قرآن مجید کو جاننا گویا کہ اس وقت سرداری کے لیے کسی چیز کے لیے مطلب برتری کا ایک ذریعہ تھا. آج کے زمانے کی طرح نہیں، جو کمپیوٹر جانتا اسے زیادہ سیلری ملتی ہے، جو انٹرٹینر ہوتا ہے اسے زیادہ سیلری ملتی ہے، وہ ہائیلی پیڈ ہوتا ہے، ویسے نہیں تھا. اس زمانے میں ہائیلی پیڈ لوگ گورنرشپ کے لیے، لیڈرشپ کے لیے اور پھر مختلف اس طرح کی ذمہ داریوں کے لیے ان لوگوں کو منتخب کیا جاتا جو قرآن مجید سب سے زیادہ جانتے ہوں. یہ سارے عوامل ایسے تھے جس کے نتیجے میں لوگ قرآن کی طرف شوق سے بڑھتے تھے اور قرآن مجید کو یاد کرتے تھے. پھر پڑھنے کا شوق صحابہ اکرام میں اس کو ایسا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر آ کر اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ میں ہر روز یہ قرآن مجید پڑھتا ہوں. آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے جس طرح سے آج ہوتا ہے کہ بھائیو قرآن پڑھو پڑھو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرو، جیسے اکسایا جاتا، ویسا نہیں کہا اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول نے کم پڑھو کہا، زیادہ پڑھو کبھی نہیں کہا. آج ہماری محفلوں میں ضرورت اس بات کی کہ لوگوں کو کہا جائے کہ قرآن پڑھو قرآن پڑھو، کچھ نہ کچھ پڑھو، ایک روپے پڑھو، دو روپے پڑھو. لیکن اس زمانے کا معاملہ یہ تھا کہ روکتے تھے اللہ کے رسول، کم پڑھو، ایک دن میں نہیں ایک مہینے میں پڑھو بھائی. نہیں مانا. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، سات دن میں تو کم از کم ختم کرو. میں کہا نہیں، اس سے زیادہ میں پڑھ سکتا ہوں، میری استطاعت ہے. کہا کہ کم از کم تین دن میں قرآن مجید ختم کرو، اس سے پہلے ختم نہ کرو. تو یہ شوق اور رغبت صحابہ اکرام میں پایا جاتا تھا. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید محفوظ کتاب ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلی کتاب، پہلا نسخہ جو ریٹرن مینسکرپٹ جو تاریخ میں ملتا ہے، وہ مینسکرپٹ ہے وہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے گئے. معلوم ہے وہ واقعہ، اللہ کے رسول کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، کسی نے کہا کہ جا کر تم اپنی بہن کی خبر لو. جب جاتے ہیں بہن کے پاس تو کچھ پڑھنے کی آواز آتی ہے، بہن اٹھا کر چھپا دیتی ہے. حضرت عمر خوب مارتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں. اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو نہا دھونے کے بعد بہن سے پوچھتے ہیں کیا تم پڑھ رہی تھی، لاؤ. تو وہ جو چھپی ہوئی کتاب یا چھپا ہوا ریٹرن نسخہ مینسکرپٹ تھا وہ لے کر آتی ہیں ان کی بہن اور پڑھاتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے تاریخ میں قرآن مجید رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے لکھا جا رہا تھا، اور پہلا نسخہ گویا کہ چار یا پانچ سن نبوت میں اس کی دلیل ملتی ہے. اس کے بعد ایک عالم دین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا 70% حصہ مکے میں نازل ہوا، 70% حصہ. تو 70% حصہ مکے کے اندر ریٹرن ہو چکا تھا، رائٹنگ آ چکا تھا اور محفوظ ہو چکا تھا. بیعت عقبہ ثانیہ، گویا کہ ہجرت کرنے سے پہلے مدینے کے کچھ لوگ آ کر عقبہ کی گھاٹی میں، مزدلفہ کے پاس ہی پہاڑ ہے، تو وہاں عقبہ کی گھاٹی میں لوگ آ کر، مدینے کے لوگ آ کر اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں. 80 لوگ تھے وہ، اور انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائیں. اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ذرائع کے قبیلے کے فرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی زریخ کے ایک فرد کو عطا کیا تھا. یہ بیعت عقبہ ثانیہ کا واقعہ ہے. تو اس طرح سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اول روز سے اس کے لکھنے کا اہتمام کیا جاتا رہا. اس کے بالمقابل جس میں آپ کو تذکرہ کرتے چلوں دلچسپی کے لیے کہ بائبل کیسے لکھا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے کئی سال کے بعد لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری لکھی، آپ کی بایوگرافی لکھی اور اپنے طور سے لکھا. یہ اللہ کا کلام نہیں ہے انجیل، اللہ کے کلام کی کچھ باتیں ہیں اس میں ضرور، اللہ کی باتیں ضرور ہیں اس میں، لیکن سبان عمری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی لکھی لوگوں نے. اور اس طرح سے لکھتے لکھتے کئی لوگوں نے لکھا، اور اس کے بعد سب نے اسے عام کیا، پھیلانا شروع کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے. اس کے بعد چرچ بھی ایک مرتبہ محسوس ہوا کہ صاحب اس طرح اتنی کتابیں اگر مارکیٹ کے اندر آ جائیں لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی کتابیں آ گئی ہیں. تو والٹیر نے، یہ پروفیسر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، والٹیر نے اپنی کتاب میں اس کو تذکرہ کیا کہ چرچز نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح سے 70 انجیل نہیں ہو سکتے، تو سب 70 انجیلوں کو ایک چرچ کے اندر جمع کیا گیا اور ایک میز پر رکھا گیا، اور میز کو پکڑ کر زور سے ہلایا گیا. جتنے انجیل گر گئے اس کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا کہ وہ ان آتھینٹک ہیں, وہ غیر مستند ہیں. اور جب بائبل میز پر ٹک گئی اس کے بارے میں خیال کیا گیا کہ یہ آتھینٹک ہیں, اور وہ چار ٹک گئے, میتھیو, لوک, جان, ایک اور ہے جو چار جس طرح سے جو رک گئے, تو چار کے بارے میں طے گیا کہ سب یہ گویا کہ مستند انجیل ہیں. تو تصور کیجئے کہ کیسے یہ سب لکھے گئے. زبور کے بعد تورات کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کلام تھا اسے گم کر دیا. اس کے بعد 450 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام پیدا ہوئے, اور حضرت عزیر نے اسے اپنی یادداشت سے لکھا. اس سے پہلے اس قوم نے, یہود قوم نے بھلا دیا تھا. پھر اس کے بعد وہ نسخہ بھی گم ہو گیا حضرت عزیر کا لکھا ہوا, اور 600 سال کے بعد حضرت موسیٰ کے انتقال کے 600 سال کے بعد ایک بادشاہ نے ایک یہودی کو بلا کر یہ دیا کہ ایک غار میں مجھے ایک کتاب ملی ہے, دیکھو کچھ تمہارے نبی کا تذکرہ اس میں ملتا ہے. اٹھا کر پڑھ کر دیکھا گیا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 10 کمینڈمنٹس وغیرہ وغیرہ, وہ پانچ کتابیں, 5 بکس آف موزس کے نام تھے, وہ پانچ کتابیں ملی. یہ تاریخ میں یہ بات ہے, 600 سال کے بعد فلسطین کے ایک بادشاہ نے ایک یہودی کو بلا کر کتاب عطا کیا اور کہا کہ یہ گویا کہ تمہارے نبی کی کوئی کتاب ہوگی, ذرا دیکھیے. دیکھنے میں معلوم ہے کہ یہ تورات ہے, وہی تورات آج تک چلی آتی ہے. یہ گویا کہ ان کتابوں کی حفاظت کا معاملہ ہے, اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا, اور اس کے لیے اس نے عوامل پیدا کیے, اس نے اسباب پیدا کر دیے, اور یہ کتاب محفوظ ہو گئی, اور قیامت قیامت انشاءاللہ یہ کتاب محفوظ رہے گی. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولین. اے اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ پہلے نبی نہیں ہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے پچھلی امتوں کے اندر رسولوں کو بھیجا ہے, اور جب جب ہم نے رسول بھیجے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. ہمیشہ وارملی ویلکم نہیں کیا گیا. رسول نے ایسی دعوت دی اور پورا قوم اور پورا قبیلہ جو مسلمان ہو گیا اور دین غالب آ گیا بیک رات, ایسا کبھی نہیں ہوا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی دعوت اور کسی جماعت کسی تحریک کی حقانیت یہ ہے کہ اس کی دعوت کی مخالفت ہو. یہ ایک نقطہ علماء لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی حق دعوت پیش کی جاتی ہے ضرور اس کی مخالفت ہوتی ہے. کہا کہ وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, کوئی رسول دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو. جب جب رسول آئے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا. اور یہ کتاب ایسی ہی ہے, یہ دعوت ایسی ہے کہ منکرین حق کے دل کے اندر سلاخ کی طرح یہ کتاب چپتی ہے. یہ دعوت ان کے دلوں کے اندر ایسی چپتی ہے گویا کہ گرم گرم سلاخ ان کے دلوں کے اندر سے گھسیڑ دیا گیا ہو. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین, مجرمین کے قلوب کے اندر یہ دعوت چپتی ہے, جبکہ مومنین کے لیے دعوت دلوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ ذکر یہ کتاب مومنین کے لیے دل کی ٹھنڈک ہے. کافروں کے لیے دلوں کے لیے یہ زخم کرنے والی کتاب ہے, دلوں کو چھید دینے والی یہ کتاب ہے. لا یؤمنون بہ وقد خلت سنۃ الاولین, یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, یہ کافر لوگ, یہ مجرم لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اس کے بعد کہا کہ یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا, فرشتے کو ہم کیوں نہیں دیکھتے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتے کا نزول ہونا تو دور کی بات, اگر اوپر سے نیچے فرشتے کو نازل کرنے کے بجائے ان کو خود ہم آسمان پہ چڑھا دیں, فرض کریں کہ ہم ان کو آسمان پہ چڑھا دیں تمہاری دعوت کے صداقت کے لیے, تمہارے رسول ہونے کی دلیل کے طور پر ان کو سمجھانے کے لیے, اگر مکے والوں کو سب کو آسمان میں چڑھا دیتے. بولو فتحنا علیہم بابا من السماء فضلوا به یا رجون, کہتے اگر ان کو ہم آسمان میں چڑھا دیتے تب بھی نہیں مانتے تم کو رسول. ان کو نہیں ماننا ہے, کتاب کے ماننے کے لیے صرف اس بات کے منتظر نہیں کہ سب کوئی دلیل آ جائے کوئی فرشتہ آ جائے تو ہم کتاب کو مان لیں گے. یہ لوگ نہیں ماننا چاہتے تو کسی بھی وجہ سے نہیں مانیں گے. اگر ان کو آسمان میں چڑھایا جائے تو یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو جادو ہو گیا ہے, محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا, ہم کو ایسے محسوس ہو گیا کہ ہم آسمان میں گئے ہوئے تھے لیکن ہم گئے نہیں. تو کہنے لگیں گے ولو پتہ نہ علیہم بابا من السماء فضلوا بھی یارجون لقالوا انما سکرت ابصارنا, ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو گیا, جادو کر دیا گیا. بل نحن قوم مسحورون, ہم پر جادو ہو گیا اس وجہ سے ہم ایسے محسوس کرتے ہیں. یہ نہیں مانیں گے, ہر وجہ سے ایک دلیل لے آئیں گے اور اس کتاب کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. ان کو انکار کرنا, ان کے لیے دلیل چاہیے کہ کوئی فرشتہ اترے. قرآن کہتا ہے کہ دلیل اگر چاہیے تو آسمان اور زمین ایک کھلی کتاب ہے, اس آسمان اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی بیشتر نشانیاں اسے دیکھ کر ایمان لایا جا سکتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, ہم نے آسمان میں برج بنا رکھے ہیں. کیا اس میں علامت نہیں ہے لوگوں کے لیے؟ اس کتاب کو اگر صحیح تسلیم کرنا ہو, اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں, تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو اتنی پھیلی ہوئی ہیں, یہ دیکھ کر قبول نہیں کریں گے؟ کوئی فرشتہ نازل ہو تبھی قبول کریں گے. کہا جاتا ہے کہ آسمان میں ہم نے برج بنائے. برج پر علماء نے اختلاف کیا, مختلف لوگوں نے مختلف مفہوم لکھے. برج سے مراد کسی نے کہا کہ کوئی سیارہ ہے, کسی نے کہا کہ کوئی ستارہ ہے, کسی نے کہا کہ کوئی قلعے ہیں. برج کہتے ہیں قلعوں کو, بیلور کا قلعہ جیسے ہم نے دیکھا, اس میں دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے اس طرح سے گویا کہ مقیم وہ بنائے, کمین گاہ بنائے گئے ہوتے ہیں, اور اس کمین گاہ سے بیٹھ کر سپاہی دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں. تو مضبوط قلعے کو, مستحکم جو حصار بنا دیا گیا باؤنڈریز, اس کو کہتے ہیں برج. اب یہ برج کا مفہوم علماء نے لکھا، ایک تو یہ ہے کہ کائنات کا ایک حصہ ہے جہاں تک یہ ایروپلین یا راکٹ یا اس طرح کے شیاطین جنوں ساری چیزیں جن جن کو پرواز کرنا ہو کر سکتے ہیں، ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے بعد یہ لوگ کراس نہیں کر سکتے، اس وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک مضبوط انتظام کر دیا. برج کا مفہوم یہ ہے. ایک مفہوم برج کا یہ بھی لیا گیا ہے کانسٹلیشن. ہم رات میں دیکھتے ہیں کہ جب آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں آسمان کی طرف تو ہر مہینے میں، یہ تو کانسٹلیشن ہوتا ہے کہ آسمان میں آپ غور کیجیے تو تاروں کی ایک شکل ہے، اسے برج کہا جاتا ہے، مضبوط شکل ہے، اور اس شکل میں کہیں شکل کبھی تحلیل نہیں ہوتی، وہ کہ وہ جو فارم ہے، دیکھیں گے آپ کے ایک آدمی تیر مار رہا ہے یا پھر جو ہے بیل کا ایک سر ہے یا ترازو کی شکل میں، کانسٹلیشن اسے کہتے ہیں، کہ تاروں کو ایک ایسے انداز میں جوڑا گیا ہے کہ اسے اگر ہم فل اپ، وہ جو ڈاٹس کو فل اپ کیا جاتا ہے، بچوں کے ڈرائنگس میں ہم نے دیکھا کہ شیر کبوتر وغیرہ کو ڈاٹس میں لگا دیا جاتا ہے، پھر بچے جب اس پر پینسل پھراتے ہیں تو ایک فگر بن جاتا ہے اس سے. اسی طرح اللہ تعالی نے تارے، مختلف تاروں کو ایسے شیپ میں جوڑا ہے کہ اگر ہم اس پر سے چاک پیس پھرائیں تو ایک شیپ بن جاتا ہے، جیسے کہ بیل کا سر ہے یا پھر اس طرح سے ترازو ہے، بچھو ہے، مختلف کانسٹلیشن ہے. اور یہ کانسٹلیشن زمین کے اوپر بار بار آتے ہیں، جنوری کے مہینے میں ایک کانسٹلیشن ہوتا ہے، فروری کے مہینے میں ایک کانسٹلیشن ہوتا ہے، مارچ کے مہینے میں، اور اسے آگے چل کر جو ایسٹرو فزکس اور ایسٹرالوجی، جو لوگ ان تاروں سے لوگوں کی قسمت کو وابستہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ پیپر میں دیکھتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ اور اسی سے ان کا ستارہ طے ہوتا ہے، ہے نا، جیسے کہ اکتوبر میں پیدا ہونے والا کا ستارہ وہ ہوتا ہے ترازو، کسی کا ستارہ شیر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں نا لوگ، یہی کانسٹلیشن اصل میں. اور یہ کانسٹلیشن گویا کہ تاروں کی ایک جھرمٹ ہے، تاروں کا ایک مضبوط قلعہ ہے، اور وہ قلعہ دنیا کے اوپر آتے رہتا ہے ایک ایک مہینے کے بعد. تو کہا کہ بروج اللہ تعالیٰ نے بنائے دنیا آسمان میں، اور کس لیے بنائے؟ وزینہ للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت حسین بنا دیا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو. باقی یہ ہے کہ آسمان پر جب آدمی نگاہ اٹھاتا ہے، سورج ہے، سورج مختلف شکلوں میں آتا ہے. آئنسٹین دنیا کا بہت بڑا سائنسدان، اور باقی اس نے بہت بڑا کام کیا. آئنسٹین کا مشغلہ یہ تھا کہ مرتے دم تک بھی سورج کے طلوع ہونے کا اور سورج کے غروب ہونے کا منظر روزانہ دیکھتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ ہر دن مجھے سورج نئے انداز سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر دن ڈوبنے میں ایک نیا حسن ملتا ہے مجھے. اور اپنے آخری عمر میں بہت وقت وہ اپنے ٹیرس پر گزارتا تھا، اپنے اوپر کی جو گویا کہ جو ٹیرس ہوتا ہے، اس ٹیرس پر گزارتا تھا، سورج کے طلوع کو دیکھتے ہوئے، سورج کے غروب کو دیکھتے ہوئے، کہتا ہے کہ ہر دن مجھے اس کے اندر ایک نیا حسن محسوس ہوتا ہے. وزینہ للناظرین، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حسین بنا دیا، ایک بھیانک بھنڈار نہیں بنایا کہ دیکھنے کے ساتھ آدمی پر وحشت طاری ہو جائے. حسین کائنات اس نے بنائی، اور آسمان پر نگاہ ڈالے، سورج کے اندر ایک حسن، چاند کے اندر ہر دن چاند ایک مختلف شکل اختیار کرتا ہے، اور اس کے اندر کیا بیوٹی ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال ہم دیکھتے ہیں. پھر تاروں کو دیکھیے، اس کے اندر اللہ تعالی نے کیا جمال رکھا. پھر خوص خزاں، رینبو جب نکلتا ہے بارش کے وقت، اس کے اندر ایک خوبصورتی دیکھتے ہیں. سورج کے غروب کے وقت شفق جسے کہتے ہیں، کہ ہورائزن میں جو لالی جو چھا جاتی ہے، اس میں کیا خوبصورتی اللہ تعالی نے بنائی ہے. پھر بادل جب آسمان پر سے گزرتے ہیں تو اس کے اندر کیا حسن ہے. وزینہ للناظرین، ہم نے آسمان بنایا اور اسے بہت ہی خوبصورت بنایا دیکھنے والوں کے لیے. یہ ناظرین کے لفظ پر غور کریں تو مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری نگاہیں اندھی نہ ہو گئی ہوں تو خدا کو دیکھنے کے لیے یہ کافی ہے، فرشتہ دیکھنا ضروری نہیں ہے. وزینہ للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں اور اللہ تعالی نے رکھی ہیں. اور پھر اس کے بعد کہا کہ وہ حفیظ نام ان کلی شیطان الرجیم، اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے مردود شیطانوں سے محفوظ کر رکھا ہے، اور شیطان اس کے اندر گھس نہیں پاتے، اس لیے کہ شیطان جو ہے فرشتوں سے ملتے جلتے قریب ہیں ان کی خلقت، تو ان کو پرواز کرنا آتا ہے، انسان پرواز نہیں کرتا. اور وہ جب پرواز کرتے ہیں تو فرشتے جو فیصلے لے کر زمین کی طرف آتے ہیں تو ان فیصلوں میں سے کچھ چیزیں سن گن لیتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے شیطانوں سے محفوظ کر رکھا ہے، اور محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ شہاب ثاقب مارتے ہیں ہم ان پر. شہاب ثاقب میٹیورائٹ کو کہتے ہیں. تو شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں شہاب ثاقب کی وجہ سے، وہ واپس آ جاتے ہیں، لیکن جاتے اور آتے ہوئے فرشتوں سے کچھ باتیں سن لیتے ہیں، اور آ کر اپنے عامل حضرات پر، جادوگروں پر وہ الخا کر دیتے ہیں، اور جادوگر اپنے آپ کو گویا کہ غیب دان کہتے ہیں، غیب کا علم رکھنے والے کہتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، شیاطین کچھ باتیں ان کو سنا دیتے ہیں. الا من استرق السمع، تھوڑی بہت چیزیں وہ سن لیتے ہیں لیکن سن نہیں پاتے. فوراً پیچھے سے ایک شہاب ثاقب ان پر حملہ کرتا ہے. فاتبعہ شہاب مبین، ایک شعلہ جوالہ ان پر حملہ کرتا ہے. یہ شہاب ثاقب کیا ہے، اس پر میں نے 2-3 سال پہلے بھی گفتگو کی تھی کہ نیبولا جب پھٹا، کائنات کا جب کریشن ہوا تو کائنات کے کریشن میں نیبولا پھٹنے کے بعد اس سے مختلف چیزیں بنی، چاند بنا، سورج بنا، تارے، ستارے، سیارے، زمین، سب بنے اور مختلف سائز کے بنے. اس کے بعد بہت چھوٹے چھوٹے چیزیں بنے، چھوٹی چیزیں بنی، جیسے چاند ہے زمین سے بہت چھوٹی چیز ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے پتھر جو اسی خلا کے اندر، اسی اسپیس کے اندر بکھیر دیے گئے، اور کروڑوں کی تعداد میں پتھر پائے جاتے ہیں، چھوٹے کنکر سے لے کر بڑے بڑے پتھر تک، جسے میٹیورائٹ کہا جاتا ہے. 10 خرب میٹیورائٹ روزانہ گرتے ہیں، 10 خرب میں سے 2 کروڑ میٹیورائٹ زمین کے پاس سے جاتے ہیں. دو کروڑ میٹیورائٹ میں سے ایک دو کبھی کبھی اتفاقاً زمین کے اندر گھس جاتا ہے, ورنہ میٹیورائٹ تو اتنی ہیں کائنات کے اندر, اللہ تعالیٰ نے اتنے پھیلا رکھے ہیں شہاب ثاقب, اور یہ شہاب ثاقب جو گرتے رہتے ہیں, ٹوٹتے ہوئے تارے, گرتے ہوئے تارے, جلتے ہوئے تارے جسے ہم کہتے ہیں, یہ ایک ایسا انتظام ہے جس کی وجہ سے یہ شیاطین اوپر جا نہیں پاتے. اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے, کروڑوں کی تعداد میں یہ پتھر گرتے ہیں آسمان سے لیکن زمین پر گر نہیں پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ حفظ نہ ہم ان کے لیے شیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے. زمین کے اوپر بھی مختلف اسپیئرز اس نے لیئرز قائم رکھے, ہوا کے پرت, پرت جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں پرت, تو ہوا کے پرت اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھے جس کے نتیجے میں یہ گرنے والے پتھر اندر نہیں آ پاتے. ورنہ اگر یہ میٹیورائٹ گریں تو انسان تباہ ہو جائیں گے, اس دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا. سب سے بڑا جو میٹیورائٹ پایا گیا ہے, میں نے ایک مرتبہ کتاب پڑھا تھا آج سے 10 سال پہلے, سائنس آف گاڈز کے نام سے کتاب, سائنس آف گاڈ میں خدا کی علامتیں اس دنیا میں کہاں کہاں موجود ہیں. اس میں برازیل میں کہیں ایک دم سیدھا سادہ میدان ہے اور زرخیز کھیتی, اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا پتھر ہے, پتھر کی چٹان ہے اور اس کا وزن بتایا گیا 36.5 ٹن, 30 پر 6 بھی آدھا, 30.5 پر 6 36.5 ٹن کا ایک بڑا پتھر ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ خدا کی علامت ہے, مختلف دلائل ہیں اس میں. تو سائنٹسٹ نے لکھا کہ یہ بھی ایک میٹیورائٹ ہے, میٹیورائٹ کا میکسیمم سائز جو ہو سکتا ہے زمین میں جو گرا ہوا ہے 36.5 ٹن کا ایک پتھر جو آسمان سے گرا. امریکہ کے ایگزیبیشنز میں اور میوزیم میں 260 پر 1 kg کا, 261 kg کا میٹیورائٹ, جب سب سے بڑا میٹیورائٹ پایا جاتا ہے. یہ میٹیورائٹ گرتے ہیں, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بھگاتا ہے, اتفاق سے یہ ایک دو زمین کے اندر آ جاتے ہیں. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حفاظت کا بھی انتظام کر رکھا ہے. اور یہ بات چل رہی ہے کہاں سے؟ قرآن کی حفاظت کے سلسلے سے. یہ بات یہ یاد رکھے, ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت یہ سلسلہ ہے, ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. یہ شیاطین اس قرآن میں بھی مداخلت کر سکتے تھے, اس کے اندر رد و بدل کر سکتے تھے, لیکن ہم نے محفوظ کر دیا. فرشتے جب قرآن کو لے کر آتے ہیں تو یہ شیاطین جا کر اس کے اندر خلل پیدا نہ کر سکیں, گویا کہ سلسلہ بیان سے یہ بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے. تو شیاطین کو مار بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رجیم کا جو لفظ ہے, رجم پتھر مارنے کو کہتے ہیں, رجیم شیاطین, شیطان رجیم, یہ پتھروں سے مار کر بھگائے جاتے ہیں شیاطین. اس کے بعد والارض مددناها, ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی آسمان ہے جسے ہم نے وزینا للناظرین, ہم نے اسے خوبصورت بنا کر رکھا ہے دیکھنے والوں کے لیے. پھر یہ میٹیورائٹ, گرنے والے میٹیورائٹ, یہ بھی ایک ہماری علامت ہے, اس میں سے ایک علامت ہے. پھر ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی والارض مددناها, ہم نے زمین کو بچھایا, گہوارے کے طور پر ہم نے بچھا دیا, فرش کے طور پر بچھایا, اور انسان اس میں بڑے سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. ورنہ آپ تصور کیجیے کہ اسپیریکل جو شیپ ہے, گیند کی شکل میں جو ہے, اس پر انسان ٹک نہیں سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام ایسے کہ فورس آف گریویٹی کی وجہ سے کہیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم گیند کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ہم کو تو چٹیل میدان میں کھڑے ہوئے جیسے محسوس ہوتا ہے, ورنہ ہم گیند کے ایک کارنر پر کھڑے ہوئے ہیں, ایک حصے میں کھڑے ہوئے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے بچھا دیا, وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اور ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا. اس پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ پہاڑوں کو گاڑنے کا ایک سبب یہ ہے کہ سینٹری پیٹل فورس کی وجہ سے جب کوئی چیز گھومتی ہے, تیز گھومتی ہے, جیسے سرکس میں آپ نے دیکھا کہ اسکوٹر گھومتا ہے, یا آپ اپنا بائک کسی راستے میں لے جائیں اور بڑی تیزی سے گھمائیں, ایلیگری جاتے ہوئے جو کرویچرز آتے ہیں اس میں آپ تیزی سے گھمانے کی کوشش کریں تو آپ کی گاڑی اسکڈ ہو جائے گی, نکل جائے گی. اس کو کہتے ہیں سینٹریپیٹل فورس کی وجہ سے وہ گاڑی نکل جاتی ہے جب کوئی چیز تیز گھومتی ہے. تو یہ زمین جب سورج کی طرف گھوم رہی ہے آربٹ میں, تو اس بات کا امکان تھا کہ زمین لڑک جاتی ہے, ہچکولے کھاتی ہے, پھسل جاتی ہے, یہ زمین اپنے مدار سے نکل جاتی ہے, اس بات کا امکان تھا. پہاڑوں کو گاڑ کر اللہ تعالیٰ نے سینٹریپیٹل فورس کو کاؤنٹر کر دیا, گویا کہ یہ زمین گھومتے ہوئے بھی گر نہیں پاتی, لڑک نہیں پاتی, ہچکولے نہیں کھاتی, اطمینان کے ساتھ انسان کو زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے زمین. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک انعام ہے, یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کے بعد قرآن مجید نے جو آخر ایک بات یہ کہی کہ وہ امبت نہ پیا, اس میں ہم نے نباتات اگائے, من کل شیء موزون, اور ہر چیز ہم نے ایک مقدار میں بنائی, ایک تناسب کے ساتھ ہم نے ہر چیز کو بنایا. اس پر غور کریں گے, جتنا غور کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی سمجھ میں آتی ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار میں, ایک تناسب کے اندر بنایا. غور کیجئے, ٹیمپریچر ہے فار ایگزامپل, ٹیمپریچر کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو یہ ٹیمپریچر جو ہے تقریباً -4 -5 ڈگری سے 50-60 ڈگری تک یہ جاتا ہے. یہ ٹیمپریچر اگر 50-60 ڈگری سے زیادہ ہو جائے تو دنیا میں انسان زندگی بسر کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اور اسی طرح جو کولڈ کنٹریز میں ٹیمپریچر اگر 25-30 ڈگری چلے جائے مائنس میں تو انسان جی نہیں سکتا. ایک مقدار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا موزون, گویا کہ نفعت اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو یہاں بنایا. اسپیسیفک گریویٹی آف واٹر, پانی کا جو اسپیسیفک گریویٹی ہے, پانی کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ثقیل کر دیتا تو جگ سے ہماری گلاس میں گرتا ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور اگر بہت زیادہ ڈھیلا کر دیتا تو انسان پی نہیں پاتا.
گریویٹیشنل فورس ہے, یہ جو کھینچتی ہے زمین, جسے قوت ثقیل جسے کشش کہتے ہیں, وہ اگر زیادہ ہو جاتا تو انسان چل نہیں پاتا تھا. اور اگر فورس آف گریویٹی لوز کر دیتا اللہ تعالیٰ 9.81 کی بجائے اگر اسے 10 یا 12 کر دیتا, 12 کر دیتا, تو انسان اڑنے لگتا تھا, چل نہیں سکتا تھا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے فی شیء موزون, مقدار نپات اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر بیرومیٹرک پریشر, ہوا کا جو پریشر ہے ہم پر, وہ پریشر زیادہ ہو جائے تو انسان چپے ہو جاتے تھے, 3 فٹ کے 4 فٹ کے ہوتے تھے, اور اگر وہ پریشر فری ہو جائے تو انسان جو ہے اڑنے لگتے تھے. اس کا بھی اللہ تعالیٰ ایک مقدار کے اندر بنایا. رین فال ہے, بارش ہے, اس کا بھی ایک اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. پھر اس کا ڈاکٹر التفات نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر زمین کی اوپر کی جو پرت ہے, تہ ہے, اگر صرف 10 فٹ کی یہ تہ ہوتی, جبکہ اب جو تہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے زمین کی, جو ٹاپ موسٹ لیئر ہے وہ 13 کلومیٹر ہے, 12-13 کلومیٹر, اگر صرف 10 فٹ کا یہ لیئر ہوتا تو یہاں آکسیجن کا وجود نہ ہوتا اور انسان جی نہیں سکتے تھے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے نپاتلہ بنایا, مقدار کے تحت بنایا, پروپورشنیٹ بنایا, کوئی چیز ڈسپروپورشنیٹ نہیں ہے. اسی طرح سمندر اگر زمین سے کچھ اور فٹ گہرے ہو جاتے تو کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کو یہ سمندر جذب کر لیتے تھے اور انسان کا وجود پھر بھی ناممکن ہو جاتا. اسی طرح اوپر میں جو اللہ تعالیٰ نے ہوا کی جو فضا جو لیئرز بنا رکھے, اگر ہوا کی یہ تہ نہ ہوتی تو انسان کا جینا مشکل, کیونکہ شہاب ثاقب کی بارش ہوتی تھی, پتھروں کی بارش ہوتی تھی, اور انسان اس دنیا میں جینے کے قابل نہیں ہوتا تھا. سورج اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کا فاصلہ رکھا ہے. یہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے کو اگر کم کر دیا جاتا, ہاف کر دیا جاتا, اگر آدھا کر دیا جاتا, تو اتنی گرمی ہوتی کہ کاغذ ایسے ہی جلنے لگتا, اس زمین پر کاغذ جلنے لگتا بغیر کسی وجہ کے. اور اگر اسے دور کر دیا جاتا تو ساری چیزیں فریز ہو جاتی تھیں, آئس بن جاتا تھا اور انسان جی نہیں سکتا تھا. تو اسے ایک مقدار کے تحت اللہ تعالیٰ نے سورج کو زمین سے فاصلے پر رکھا. اسی طرح چاند اگر صرف 20,000 میل کے فاصلے پر لے آیا جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو موج اٹھتی ہے سمندر میں, جو موجیں اٹھتی ہیں وہ چاند کی وجہ سے, اس کی گریویٹی کی وجہ سے. اگر 20,000 میل کے فاصلے پر چاند کو قریب کر لیا جائے تو زمین دو مرتبہ, ایک دن میں دو مرتبہ سمندر میں ڈوب کر اٹھتی تھی. وجہ کہ مدراس صبح میں ایک مرتبہ ڈوبتا تھا, پھر شام میں ایک مرتبہ جو ہے سمندر کا پانی اس پر آ جاتا تھا. یہ اگر چاند کو نزدیک کر دیا جاتا, چاند کو بھی ایک مقدار کے تحت, پھر کلی شے موزون, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار میں رکھا ہے, ایک پروپورشن میں رکھا ہے. پھر اگر اسی طرح پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ڈھلک جاتی. یہ ساری چیزیں گویا کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہو, معلوم کرنا ہو, اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہو تو ساری کائنات ایک کھلی کتاب ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی شہادت دے رہا ہے, یہ کافی ہے. اس کو چھوڑ کر نامعقول لوگ معجزے طلب کرتے ہیں, خاموخا کے دلائل طلب کرتے ہیں. اس میں دلائل موجود ہیں سمجھنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کائنات کا مطالعہ کرنے اور اس سے خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کلام مجید کو کما حق ہو سمجھنے, پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب